حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صلى الله عليه محمد وعلى محمد عزیزانِ گرامی قدرت کل ہم نے ایک فقہی مسئلے کا آغاز کیا تھا. مسئلہ در حقیقت اس سوال کے جواب پر مشتمل تھا کہ آخر تقلید کرنا کیوں ضروری ہے, اور جواب میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تقلید کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. کہیں بھی دین میں نہیں لکھا کہ تقلید کرو, تقلید کرنا واجب ہے, تقلید تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل انسانی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور پروردگار عالم نے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے, دین بھی اس بات کا حکم دیتا ہے اور اس بات کو ضروری قرار دیتا ہے کہ انسان اس بات کو یقینی بنائے کہ جب کل وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو, کل جب وہ میدان عدالت الہی میں حاضر ہو, تو وہاں اس کے پاس اپنے نام اعمال کے صحیح ہونے کا جواز موجود ہو. جب اسے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, کس طرح کیا, کیسے کیا, تو اس کے پاس اس کی دلیل موجود ہو. لہذا دین سے پہلے, پروردگار عالم کے حکم سے پہلے عقل یہ حکم لگا دیتی ہے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو, اور ذمہ داری کو پورا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جاؤ خود اتنا علم حاصل کرو کہ تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ پروردگار عالم تم سے کیا چاہتا ہے, کسی بھی پیش آنے والے مسئلے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے, ہر ہر قدم پر دین تمہارے لیے کیا ذمہ داری مقرر کر رہا ہے. یہ جس کا ہم نے نام رکھا تھا تحقیق, ریسرچ, کوئی بھی نام رکھیں, لیکن علمی اصطلاح میں, فقہ کی اصطلاح میں اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں اجتہاد کا پروسیس. اور جو شخص, جو فرد اس پروسیس سے گزر کر اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ وہ خود اپنی ذمہ داریاں معلوم کر سکے, سیکھ سکے, سمجھ سکے, ایسے فرد کو ہم کہتے ہیں مجتہد. آسان الفاظ میں دین تقلید کرنا واجب قرار نہیں دیتا, بلکہ دین کہتا ہے کہ سب سے پہلے ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم مجتہد بنو. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے اگر میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو آپ غور یہ فرمائیے کہ عام طور پر پوری دنیا میں جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں ایران کو چھوڑ کر, دنیا میں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ حتیٰ 0.01% افراد بھی اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے ہوں کہ وہ درجہ اجتہاد تک پہنچیں. میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 16 کروڑ کی آبادی, اور تقریباً اس آبادی میں 25% حصہ اہل بیت کے ماننے والوں کا. کچھ زیادہ بھی کلیم کرتے ہیں, کچھ کم بھی کلیم کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں, لیکن ایک اندازہ میں عرض کر رہا ہوں. ویسے فرض کر لیتے ہیں 25%, 16 کروڑ کی آبادی, اس کا 25% بنتا ہے 4 کروڑ. 100 میں سے ایک شخص اگر مستحد ہوتا تو ہم کہتے ہیں 1% مستحدین ہمارے پاس ہیں. 1000 میں سے 1% ہوتا تو ہم کہتے ہیں 0.1% ہمارے پاس ہیں. 10,000 میں سے ایک شخص مستحد ہوتا تو ہم کہتے ہیں 0.01% مستحدین ہمارے پاس ہیں. 1,00,000 میں سے 1 ہوتا تو ہم کہتے ہیں 0.001 مستحدین ہمارے پاس ہیں. لیکن ایک بڑی زبردست کنٹروورشل بحث ہے اس وقت یہ کہ کتنے پاکستانی علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے درجہ اجتہاد کو حاصل کیا. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ پاکستانی علماء کرام, پاک وطن سے تعلق رکھنے والے علماء کرام میں کوئی مجتہد نہیں, یقیناً ہے. بلکہ نجف میں بزرگ تو وہ ہیں کہ باقاعدہ جو درس خارج دیتے ہیں, جن کی حتیٰ بعض مقامات پر میں نے سنائی کہ تقلید بھی کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم فرض کرنے کے اندازے سے بات کر رہا ہوں, ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ 4 مجتہدین کرام ہمارے پاس موجود ہیں, پاکستانی زبان اردو زبان بولنے والے اور پاکستان کے رہنے والے, تو ہو جائے گا 1 کروڑ پر 1 مجتہد. اس کا حساب لگائیے کتنے 0.01% جا کے بنے گی بات. اگر میں ڈبل کر دوں فگر کو کہ نہیں ہمارے پاس 8 مجتہدین کرام موجود ہیں. اچھا, اس میں کوئی شرمانے کی افسوس کی بات نہیں, خدا کرے کہ جتنے زیادہ ہوں ہمارے پاس مجتہدین موجود ہوں. علمی بہار آتی ہی اس وقت ہے, علم اپنے جوبن پر پہنچتا ہی اس وقت ہے جب صاحبان علم کی تعداد میں اضافہ ہوتا. تب بھی 1 کروڑ پر 2 افراد کا فگر آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں تک بات پہنچے گی. بلکہ یہ درد دل جو بڑا پرانا درد دل ہے, اور ہم نے کئی مرتبہ اس مصائب کو پڑھا ہے, وہ مصائب جن کو مصائب سمجھا بھی نہیں جاتا. مرحوم آیت اللہ عظمیٰ آغا خوئی اور امام خمینی کا دور تھا جب ڈاکٹر خلیل طباطبائی نجف سے تشریف لائے تھے پاکستان میں, اور انہوں نے باقاعدہ ایک سروے کیا پورے پاکستان کا. مختلف حوالوں سے انہوں نے, علمی زاویوں سے پاکستان کے مومنین کا جائزہ لیا, کیا حالت ہے پاکستان کے شیعوں کی, کیا معیار ہے ان کے علم کا, کیا معیار ہے ان کے عمل کا, کیا معیار ہے ان کے عقائد کا, کیا معیار ہے ان کے رہن سہن کا, اور اپنی اس رپورٹ کو مرتب کرتے ہوئے انہوں نے ایک معیار, ایک پیرامیٹر دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ 1,000 افراد پر 1 عالم دین ہونا چاہیے. 1,000 پر 1 عالم. اذن گرامی, 4 کروڑ کے عوام کے لیے اگر اس پیرامیٹر پر عمل کیا جائے تو ہمارے پاس ضرورت ہے 40,000 علماء کرام کی. 40,000 علماء کرام اگر ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1,000 پر 1 عالم ہمارے پاس موجود ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کا کیا خیال ہے, اس وقت پورے پاکستان میں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں حوزہ علمیہ قائم ہیں, جہاں جہاں باقاعدہ قوم اور نجف اور اس معیار پر تعلیم دی جاتی ہے, وہاں علم حاصل کرنے والے طلاب کرام کی, یا وہ افراد کی جو ہماری صنف, تو وہ صنف ہے کہ جس میں انسان مرتے دم تک اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہے, اور حق بھی یہ کہ طالب علم ہی سمجھے, لیکن جنہیں عوام الناس عالم دین کہتی ہے, تو علماء کرام کی تعداد ہمارے پاس کتنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ باقاعدہ اگر ہم لسٹ لینے بیٹھے کہ علماء کرام ہمارے پاس پاکستان میں کتنے, میں نے جگہ باقاعدہ اسی طرح میں گفتگو کر رہا تھا, میں نے اپنے آڈینس سے کہا کہ آپ لوگ بتائیے آپ کا خیال ہے کتنے ہوں گے. میرے پاس ایک دو جواب آئے, کسی نے کہا مولانا 400-500 تو ضرور ہوں گے, ایک نے کہا نہیں اتنے کم نہیں ہے, 1,000-1,500 ہوں گے, کسی نے کہا 2,000 ہوں گے. بات اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھی. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا خیال کیا ہے, لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی تعداد ہمارے پاس پورے پاکستان کے مدارس علماء سب ملا کے, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو ممبر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, دین کا تقدس بھی پامال کرتے ہیں, ممبر کا تقدس بھی پامال کرتے ہیں, دین کے نام پر دین کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا میں. اور بعض اوقات ان کے سامنے والوں میں ہزاروں افراد کا مجمع بھی موجود ہوتا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. واقعی جو دین کا جنہوں نے علم سیکھا ہے, جنہوں نے حوزے میں داخلہ لیا ہے, جنہوں نے کم از کم 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال گزارے حوزے کے اندر, اور اس کے بعد وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, جنہیں پتا ہے قال الباقر علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے, جنہیں پتا ہے قال الصادق علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے, جنہیں علم اصول کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہے, صرف و نحو کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہے, علم منطق کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہے, فقہ قدیم کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہے, ان کی بات کر رہا ہوں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو پڑھ چکے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں ان سب کی تعداد ملا کر بھی 4,000 نہیں ہوگی. اب ذرا غور کیجیے کہ اگر ہم باقاعدہ ان افراد کی تعداد کاؤنٹ کریں جو خدمت کر رہے ہیں, ممبر پر موجود ہیں, لوگوں کو دین سے آگاہ کر رہے ہیں, آشنا کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہیں میں جھوٹ نہ بول دوں کہ 2,000 علماء کرام موجود ہیں ہمارے پاس. مجھے لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے کہ میں کہوں 1,000 علماء کرام موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن فرض کر لیں میں 2,000 افراد ہی مان لوں کہ 2,000 افراد ایسے ہیں جو باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر دین کو دین سمجھ کر دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بہرحال پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ کراچی ہے, تقریباً پاکستان کا 10% حصہ تو خود کراچی پر مشتمل ہے, اور کراچی میں حالت یہ ہے کہ کراچی کے مختلف محلوں سے ہمارے پاس فریاد آتی ہے کہ باقاعدہ خدا را کسی کو بھیجے جو بات صحیح پیغام ہم کو پہنچائے. ہماری حالت تو یہ کہ ہم کراچی کے سارے محلوں کو کور نہیں کر پاتے ہیں. کراچی کے محلوں کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس باقاعدہ صحیح اسپیکرز موجود نہیں ہیں, لیکن میں فرض کر لوں کہ 2,000 علماء کرام موجود ہیں جو خدمت کر رہے ہیں, دین پہنچا رہے ہیں, دین کی تعلیمات دے رہے ہیں. تب بھی اذان گرامی آپ اندازہ لگائیے, اور ایک عالم دین کو میں فرض کروں کہ وہ کم از کم 1,000 افراد کو کیٹر کر رہا ہے, 1,000 افراد کی تربیت کر رہا ہے, 1,000 افراد اس کے پائے درس میں آ کے بیٹھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, دین کو لے کر جاتے ہیں, تب بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اٹ مینس ہم زیادہ سے زیادہ 5% پاکستان کے مومنین کو نرچر کر رہے ہیں. 95% مومنین ابھی بھی بے بہا موجود ہیں. میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں, کراچی میں, شہر کراچی میں, مضافات کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اب آہستہ آہستہ کراچی کا حصہ بن رہے ہیں کسی گوٹ کے نام پر, کسی گاؤں کے نام پر. شہر کراچی کے مرکز کے بعض محلوں کی بات کر رہا ہوں جہاں حالت یہ ہے کہ آج بھی اگر میت ہو جاتی ہے غسل دینے کے لیے کوئی شیعہ اویلیبل نہیں ہے, نماز پڑھانے کے لیے کوئی شیعہ اویلیبل نہیں ہے. کراچی کے مرکز کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ ہم 5% کو نرچر کر رہے ہیں, 5% کو کیٹر کر پا رہے ہیں. 95% پاکستان بھر کے مومنین, یعنی 4.25 کروڑ سے زیادہ مومنین ایسے ہیں جن کے پاس علماء تک رسائی ہی نہیں ہے, علماء کی جن تک رسائی ہی نہیں ہے, وہ ان کو کیٹر کر ہی نہیں پا رہے, وہ ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہے, نہ ان کو پیغام مل پا رہا ہے, نہ ان کو پیغام پہنچانا پاسبل ہو رہا ہے. اجتہاد تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو بات کرنے سے تقلید کرنا ضروری نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجتہد بنو, لیکن حالت یہ ہے ہماری کہ مجتہد بننا تو دور کی بات, ہمارے پاس علماء کی تعداد بھی اتنی ہے کہ 5% سے زیادہ افراد کو کیٹر کیا جا سکے. مسائل بہت زیادہ ہیں, یعنی وسائل سے زیادہ مسائل ہمارے پاس ہیں. لیکن بہرحال ایک جملہ اگر بات آ گئی تو اتنا ضرور کہتا چلوں, اذان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا, اگر علم دین کی بات آ ہی گئی تو اتنا ضرور سنیں کہ ہم میں سے کوئی بھی زمانے کے امام کی بارگاہ میں اتنی آسانی کے ساتھ سرخرو نہیں ہو سکتا. مولا میں نے تو دین کی بڑی خدمت کی, میں تو ہر رمضان میں جا کر بیٹھ جاتا تھا, ایک نہیں 3 دن درس سنا کرتا تھا, 8 بجے فلاں جگہ جا کے سنتا تھا, 9 بجے فلاں جگہ جا کے سنتا تھا, 10 بجے فلاں جگہ جا کے سنتا تھا. مولانا اس سے زیادہ دین کا میں کام اور کیا کرتا, ایسا نہیں چلے گا. ایسا ماحول جب تک کریٹ نہیں ہوگا کہ ہماری قوم کے نوجوانوں میں باقاعدہ شوق ہو علم دین حاصل کرنے کا, تمام تر تقاریر کے باوجود, تمام تر تبلیغات کے باوجود, تمام تر اسپیچز کے باوجود, تمام تر ماحول کے باوجود, آج بھی ہمارے والدین کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہے. اگر ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہے, ذہین ہے, سمجھدار ہے, ڈگری لے کر آیا ہے, میڈل لے کر آیا ہے, پرسنٹیج لے کر آیا ہے, تو کچھ بھی ہو جائے اسے اچھی سے اچھے کالج میں داخلہ دلوانا ہے, اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوانا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا کما سکے, زیادہ سے زیادہ مال بنا سکے. طالب علم بننے کے لیے بھیجنا ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو کم از کم سیکنڈ کیٹیگری کا, بی کیٹیگری کا بچہ اس کو بھیجا جائے, اور نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, نہایت ہی افسوس کے ساتھ, کہ حتیٰ ہمارے انتہائی دیندار افراد ان کا بھی طریقہ کار یہی کہ بہرحال فرسٹ اسکرین کو تو حوزہ علمیہ میں نہیں جانا چاہیے, سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ چلے جائیں مسئلہ نہیں, اے پلس اے ون کیٹیگری کا لڑکا تو حوزے میں نہیں جانا چاہیے, اے کیٹیگری کا چلا جائے ہمیں مسئلہ نہیں, بی کیٹیگری کا چلا جائے ہمیں مسئلہ نہیں. احسان گرامی, وہ افراد جنہوں نے آگے چل کر باقاعدہ پوری پوری قوم کو چلانا ہے, ہزاروں افراد کی تربیت کی ذمہ داری لینی, بظاہر امام جماعت بن کر ہی صحیح امامت کی ذمہ داری کو سنبھالنا, امامت خدا نہ خواستہ میں اس امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں والا امیر والی امامت, امام حسین والی امامت, امام حسین والی امامت, لیکن لیڈرشپ کو تو سنبھالنا. ایسے افراد کے لیے ہم انتہائی بی کیٹیگری, سی کیٹیگری, سیکنڈ کیٹیگری کے افراد کو بھیجیں, اور ہم توقع رکھیں کہ ہمارا معاشرہ علمی اعتبار سے پروان کیوں نہیں چڑھتا, ہمارا معاشرہ دینی اعتبار سے پروان کیوں نہیں چڑھتا, ہمارے معاشرے میں دین کی باتیں آتی ہیں وہ روح کیوں نہیں آ پاتی, قصوروار ہم خود. بات کہیں سے کہیں نکل گئے. تو پہلی چوائس یہ تھی کہ عالم دین بنو, مجتہد بنو, خود اپنی ذمہ داری کو سیکھو, کوئی ضرورت نہیں تمہیں تکلیف کرنے کی. لیکن اگر عالم دین نہیں بن سکتے ہو, جیسا کہ پریکٹیکل یہی ہے کہ نہیں ہمارے پاس, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 1% لوگ ہمارے پاس عالم دین ہیں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں 0.1% ہمارے پاس عالم دین ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں 0.01% ہمارے پاس عالم دین ہے, یہ بڑی آرام کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99.999% افراد میں جن کا تعلق علم دین سے ہی نہیں, انہیں باقاعدہ طور پر علم دین سے تعلق نہیں. اور سیکنڈ چوائس کیا ہے؟ سیکنڈ چوائس یہ ہے کہ تم مشاہد مت بنو, لیکن ایک کام کرو کہ اپنی ذمہ داری پر اس طرح سے عمل کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی. یہ طریقہ کار دنیا میں بھی رائج ہے. اس طرح سے عمل کرو, کسی کی بات مت مانو, اس طرح سے عمل کرو کہ طے ہو جائے کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. اذن گرامی, میں باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے عرض کروں, عام طور پر ہمارے نوجوانوں کے, بزرگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ سب سے مشکل مرحلہ اجتہاد کا ہے, اس کے بعد سیکنڈ نمبر کی چیز احتیاط ہے, اور پھر تھرڈ اور لاسٹ لیول کی چیز تقلید ہے. انتہائی غلط تصور ہے. میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل چیز اجتہاد نہیں ہے, سب سے زیادہ مشکل چیز احتیاط ہے. علماء نے باقاعدہ ڈسکس کیا ہے, بات یہ کہ سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کو احتیاط جب تک اجتہاد نہیں کرے گا. در حقیقت احتیاط کی منزل آتی وہاں پر ہے جہاں انسان تقریباً اجتہاد سے نزدیک ہو جاتا ہے, اور منزل عمل میں احتیاط اجتہاد سے ہزاروں گنا زیادہ مشکل بن جاتی ہے. لہٰذا ہمارے بعض علماء نے, مثلا شیخ اسحاق فیاض نے باقاعدہ اپنے توضیح میں لکھا ہے, احتیاط وہی چلے گی کہ جس کی بیک پر کسی کا اجتہاد موجود ہو, یا ذاتی اجتہاد موجود ہو اس احتیاط کو کیٹر کیا جائے گا, یا اگر ذاتی احتیاط نہ ہو تو کسی ایسے شخص کی طرف سے احتیاط کا مشورہ دیا گیا اور جو خود مجتہد بن چکا ہے, اس سے پہلے آپ احتیاط کر نہیں سکتے. اچھا, آسان سی مثالیں کیا ہیں؟ اس کی آسان مثالیں بھی ہیں احتیاط کی, بڑی سمپل مثال ہے, لیکن عملی طور پر جب انسان احتیاط کرنے جائے گا تو نہ جانے بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. جو اس کی آسان مثالیں, بڑی کامن سی مثالیں, مثلاً ایک مثال جو ابھی رمضان کی ابتدا میں گزری, ہر سال کی طرح اس سال بھی مسئلہ تو پیش آ چکا ہے, اور آج اس مسئلے کو بیان کرنے کا, بطور خاص واضح کرنے کا مقصد بھی یہی کہ بعض اوقات مومنین کو دیر سے اطلاع پہنچتی ہے, وہ باقاعدہ علماء کرام سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مجھ جیسے طلاب سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اگر پتا تھا آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا, بھائی ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں. آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کے لیے کل کی رات شب قدر بننے والی, 19ویں رات بننے والی, اس لیے کہ کئی سارے لوگ ایسے جن کے لیے ثابت ہو چکا ہے کہ ہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں چاند تو ثابت ہو گیا تھا,
ایک رات پہلے یقیناً پاکستان میں نظر نہیں آیا تھا. فقہی مسئلے کے اعتبار سے آیت اللہ خوی کا مسئلہ یہی, دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے, چاہے پاکستان کے کسی کونے میں نظر نہ آئے, خود بخود پاکستان کے لیے ثابت ہو جائے. اس اعتبار سے آیت اللہ خوی والوں کی کل رات 19ویں رات. خیر, اب احتیاط کا ایک مسئلہ پیش آیا, جو آیت اللہ خوی کو فالو کر رہے ہیں مثال کے طور پر, انہیں پتا بھی چل گیا انہوں نے 30ویں شعبان کو ہی روزہ رکھ لیا, بات ختم ہو گئی, ان کی پہلی رمضان ہو گئی تھی. جو امام خمینی اور آغای سیستانی کو فالو کر رہے ہیں, انہوں نے 30 شعبان کو 30 شعبان سمجھا, پہلی رمضان کو پہلا روزہ رکھا, ان کے بھی روزہ ہو گیا, صحیح, تو مسئلہ نہیں. سپوزیشن سے احتیاط کرنا چاہتا, ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. ایک کام کرو, 30 شعبان کو روزہ رکھ لو, نیت شعبان کی کرو, اگر وہ رمضان کا ہوا خود بخود رمضان کا روزہ بن جائے گا, روزہ مس مت کرو. اس لیے کہ 30 شعبان کے دن جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے, شک ہے کہ آیا یہ شعبان کی 30ویں تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ, تو اتنا تو کہے کہ دو میں سے ایک ہی بات ہوگی, یا وہ واقع شعبان کی 30ویں ہوگی تو روزہ مستحب رکھنا, یا وہ رمضان کی پہلی ہوگی روزہ رکھنا واجب ہے. اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ گناہگار تو نہیں ہے, یا آپ کو مستحب پر عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے یا واجب پر عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اگر چھوڑ دو گے روزہ, اس بات کا چانسز ہے کہ مستحب کو مس کیا, گناہگار نہیں ہے. اس بات کی چانسز نہیں ہے کہ واجب کو مس کیا ہو, کیا پتا وہ رمضان کی پہلی ہو چکی ہو, تو اس بات کی چانسز ہے گناہگار بن جاؤ. احتیاط کیا کہتی ہے؟ احتیاط کہتی ہے روزہ رکھ لو, یا تو مستحب کا ثواب مل جائے گا یا واجب کا ثواب مل جائے گا, اتنا طے ہو جائے گا گناہگار نہیں ہوئے, دیٹ از کالڈ احتیاط. جمعے کا دن ہے پتہ نہیں چل رہا, تاریخ مرجعیت کے دن مسئلہ چلا رہا ہے, بعض علماء نے کہا جمعہ پڑھنی ہے زہر نہیں پڑھنی, بعض علماء نے کہا کہ زہر پڑھنی ہے جمعہ کی ضرورت, زہر نہیں پڑھنے کا مطلب زہر کی ضرورت نہیں, بعض نے کہا زہر پڑھنی ہے جمعہ کی ضرورت نہیں, یعنی تمہاری ذمہ داری جمعہ ہے, زہر پڑھو پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی. بعض نے کہا زہر تمہاری ذمہ داری ہے, جمعہ پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو تمہاری ذمہ داری. اب مثال کے طور پر میں تقلید کرتا ہوں, جس مشتہد کو فالو کرتا ہوں اگر وہ کہتا ہے جمعہ واجب, مجھے جمعہ پڑھنا پڑے گی, کہتا ہے زہر واجب, مجھے زہر کرنا پڑے گی. فرض کرنے میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں, آسان ہے, جمعہ بھی پڑھ لوں زہر بھی پڑھ لوں, نہیں ضرورت اس تقلید کرنے کی, احتیاط کر لوں یقیناً ذمہ داری پوری ہو جائے گی, جمعے کے دن جمعہ بھی پڑھ ڈالوں زہر بھی پڑھ ڈالوں. نیت کیا ہوگی؟ احتیاط, یہی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہی نیت ہے. اسلام مسجد کو نیت نہیں چاہیے, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, مولانا قربت اللہ کی نیت کریں, واجب کی نیت کریں, کیا نیت کریں؟ ارے بابا یہ نیت کریں کہ احتیاطاً پڑھنا کافی. احتیاط کا مطلب ہی ہے کہ خدا کے پاس 6 رکعت کا کلیم نہیں ہے, پروردگار جمعے کے دن میں نے 6 رکعت پڑھی تھی, جمعہ اور ظہر ملا کے مجھے 6 رکعت کا ثواب چاہیے, نہیں. احتیاط کا مطلب ہی ہے کہ پروردگار اگر جمعہ چاہیے تو جمعہ تیری 4 میری, مجھے 2 رکعت کا کلیم ہے, 4 رکعت کا کلیم بھی نہیں. اگر زہر چاہیے تھی زہر پروردگارہ تیری, جمعہ میری, میرا 4 رکعت کا کلیم ہے, 2 رکعت کا کلیم نہیں, دیٹ از کالڈ احتیاط. احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اس بات سے قطع نظر کے ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, اس بات کی شیورٹی چاہتے ہیں کہ گناہگار نہیں ہو رہے ہیں, ذمہ دار قرار نہیں پا رہے ہیں. فرض کرنے میں جمعہ پڑھ کے چھوڑ دوں, کیا پتا پروردگار زہر چاہتا تھا, ممکن ہے میں گناہگار بن جاؤں. اچھا میں زہر پڑھ کے چھوڑ دوں, کیا پتا خدا جمعہ چاہتا تھا, میں گناہگار بن جاؤں. احتیاط کے اندر اہم پہلو یہ نہیں ہوتا کہ ثواب کتنا مل رہا ہے, احتیاط کے اندر اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا تھا, ممکنہ گناہ سے. البتہ یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں جو تقلید نہیں کر رہا, جو احتیاط کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ساری باتیں. تو احتیاط کرنے والا کیا کرے گا, جمعہ بھی پڑے گا زہر بھی پڑے گا, کلیم یہی ہوگا پروردگار جو تجھے چاہیے وہ تیرا باقی سب میرا, جو آسان الفاظ ہم لوگ کہتے ہیں جو پسند آئے ٹھیک, نہیں ملے پیسہ واپس, اللہ سے بھی یہ کہنا خدایا پیسہ واپس, نماز واپس, کلیم نہیں میرا 6 رکعت کا. مثال کے طور پر بہت اہم مسئلہ پیش آنے والا, اکثر میرے پاس فون آتا ہم فلاں واٹر پارک پہنچے ہوئے, مولانا بتائیے 2 رکعت پڑھنی ہے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے. جب اس طرح کا سوال آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے KDA کا آفیسر سمجھتے ہیں, کہ مجھے پورے کے پورے کلومیٹر معلوم ہونے چاہیے کہ کراچی کی حدود کہاں ختم ہو رہی ہے اور وہاں سے اس واٹر پارک تک کا فاصلہ 22 کلومیٹر ہے کہ نہیں. لیکن میرا کام یہ بتانا نہیں ہے, میرا کام یہ بتانا ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو نماز قصر ہے, مسافر نہیں ہے تو نماز قصر بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اب یہ سوال آ گیا کہ مولانا ہم فلاں واٹر پارک میں پہنچے ہوئے کیا کریں, پھر میں سوالات پوچھتا ہوں کس کی تقلید کرتے ہو, کتنے کلو میٹر ہے, کہاں سے ہے, وغیرہ وغیرہ, اور آخر بات کیا ہو جاتی ہے. لیکن فرض سے ایک مومن کہتا ہے بھائی چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, میں دو رکعت بھی پڑھتا ہوں ظہر کی چار رکعت بھی پڑھ لیتا ہوں، عصر کی دو رکعت بھی پڑھتا ہوں چار رکعت بھی پڑھتا ہوں، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ پریکٹیکلی کیا ہوا، اس نے ظہر کی چھ رکعت پڑھی، ایک دو رکعت والی نماز پڑھی، چار رکعت والی نماز پڑھی، خدا نے یا دو مانگی تھی یا چار مانگی تھی. احتیاط کا مطلب یہ کہ پروردگار جو تجھے چاہیے تیری باقی میری، چھ رکعت کا کلیم نہیں ہے، دیٹ از کالڈ احتیاط. لیکن میں بڑی سمپل مثالیں دوں، بعض جگہوں پر احتیاط کرنا ممکن نہیں ہے. احتیاط وہاں تو ہو سکتی ہے جہاں پر مستحب اور واجب ٹکرا رہا ہوں، کہ بھائی ایک مستحب ایک واجب ایک کر ڈالو، اللہ کرے گا تو مستحب کا ساتھ مل جائے گا، نہیں تو واجب کا مل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، گناہگار تو نہیں بنے گا. بعض جگہ واجب اور حرام ٹکرا جاتے ہیں. اب کہیں مولانا ابھی کیسی بات کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ واجب اور حرام ٹکرا جائے؟ یعنی اتنا پتا نہ چلے کہ ایک کام واجب ہے کہ حرام ہے؟ جی ہاں، ابھی رمضان کے اینڈ میں ہونے والا، اگر خدا نہ خاصا چاند کا مسئلہ پھر ہو گیا، یہ مسئلہ رمضان کے اینڈ میں ہوگا، کیسے ہوگا بھائی؟ یار رمضان کی تیسری تاریخ ہے یا شوال کی پہلی تاریخ ہے؟ ڈاؤٹ ہو گیا. اگر رمضان کی تیسری تو روزہ رکھنا واجب ہے، اگر شوال کی پہلی تو روزہ رکھنا حرام ہے. پہلی شعبان کو تو روزہ رکھ کے چھوٹ گئے تھے کہ چلو رکھ لیتے ہیں، یا مستحب کا ثواب ملے گا یا واجب کا ثواب ملے گا، لیکن یہاں تو پاسبل نہیں. یعنی احتیاط انسان کیسے کرے؟ اگر روزہ رکھے گا تو ممکن ہے روزہ واجب و ثواب مل جائے، ممکن ہے حرام ہو گناہگار ہو جائے. اچھا چھوڑ دیتے ہیں روزہ، ممکن ہے روزہ واجب ہو گناہگار ہو جائے، ممکن ہے روزہ حرام ہو صحیح ہو جائے، دونوں طرف 50-50% چانسز، 100% انسان صحیح ہو ہی نہیں رہا. تو ہر جگہ پر احتیاط کرنا ممکن نہیں، اور احتیاط کے لیے علم چاہیے مجتہد سے زیادہ کا علم. مثلا اس معاملے میں بھی احتیاط کرنا پڑے گی. یہ تو میں ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو. ہمارے بعض علماء کا نظریہ یہ بھی گزرا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ابتدائی چار منٹ کے اندر نماز پڑھی ورنہ قضا ہو جائے گی. احتیاط کرنے والا تو سمجھے مر گیا، اس کو تو زہر کے وقت شروع کے 10 منٹ میں نماز پڑھ ڈالنی ہے. ہمارے بعض علماء کا نظریہ یہ گزرا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، نہیں ملے پانی خرید کے غسل کرنا پڑے گا. ہمارے بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے، کوشش کرنا کم از کم واجب ہے، اگر نظر آ جائے خاص دعا اس کو پڑھنا واجب ہے. انسان کہاں تک جائے گا؟ احتیاط کرنے والا تو قدم قدم پر مر جائے گا. تو احتیاط عملی اعتبار سے بھی اجتہاد سے زیادہ مشکل، علمی اعتبار سے بھی اجتہاد سے زیادہ مشکل. اجتہاد میں انسان کو اپنا نظریہ معلوم ہو جائے کافی ہے، احتیاط کے اندر ہزاروں مجتہدین کا نظریہ معلوم کرنا پڑے گا. علمی اعتبار سے بھی اتنا آگے جانا پڑے گا، عملی اعتبار سے بھی اتنا آگے جانا پڑے گا. لیکن جواب پھر بھی وہی ہے، کس نے کہا تکلیف کرو؟ چھوڑو تکلیف کو، آ جاؤ احتیاط کرو. اچھا نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، احتیاط کرو. اب جب احتیاط سمجھا دی تو مولانا کہیں لوگ یہی کہیں گے مولانا آسمان سے گرا گجور میٹ کا، ہم اشتہار سے بھاگنا چاہ رہے تھے، آپ نے مزید اس میں اور الٹا پھنسا دیا، زیادہ شدید تکلیف میں آ گئے، احتیاط کرنا ڈال دیا. اچھا کوئی بات نہیں، احتیاط نہیں کرتے، آؤ تیسرے راستے کی طرف. اور اس تیسرے راستے کا نام ہے تکلیف. لیکن اسے کیا ہوتا ہے، کیسے کی جاتی ہے، کیا اس کی شرائط ہے، ان شاء اللہ اس پر کل گفتگو کریں گے. سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک صفحے کا احوال ہے حکیم ابن جبلہ عبدی، حکیم ابن جبلہ عبدی، صفحہ نمبر 91، کتاب وہی ہے مجالس المؤمنین. اچھا ایک بات جو اس مطالعے کتاب کے مطالعے کے دوران میں چاہتا ہوں کہ آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کر لوں، اور وہ یہ کہ چونکہ میری خواہش ہے کہ میں ان اصحاب کا تذکرہ کروں جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. عام طور پر جو اصحاب ہائی فائی اصحاب ہیں، جن کے بارے میں، جن کی شان میں بڑی شاندار احادیث ہیں، شاندار واقعات ہیں، تو ان کا تذکرہ تو بہت ہو ہی جاتا. تو اگر ہم ایسے اصحاب کو ڈھونڈنے جائیں گے کہ جن کا تذکرہ کم ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہ والی شاندار ہائی فائی باتیں نہیں ملیں گی. لیکن بہرحال یہ ائمہ طاہرین اور پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے ہستیاں ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی ہم بطور تبرک یہاں پر کر رہے ہیں. اشتیاب مذکور ہے حکیم ابن جبلہ عبدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے. صالح، باوجاہت فرد اور اپنی قوم کے سردار تھے. پیغمبر کے دور کے بعد خلافت کے دور میں آئے، خلیفہ ثالث نے انہیں ایک علاقے کا حاکم مقرر کیا، لیکن وہ جلدی وہاں سے واپس آ گئے. جب خلیفہ ثالث نے اقربہ پروری کی انتہا کی تو پورے عالم اسلام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، اور بنی امیہ کے حکام پر کھلے بندوں تنقید کی گئی،
اور تنقید کرنے والوں میں حکیم ابن جبلہ ابدی بھی شامل تھے. جب طلحہ و زبیر بصرہ کے نزدیک لشکر لے کر آئے مولا امیر کے دور میں، تو عثمان ابن حنیف نے جو مولا کائنات کے مقرر کردہ سربراہ تھے بصرہ کے، گورنر، بصرہ کے گورنر مولا امیر کے مقرر کردہ، تو عثمان ابن حنیف نے انہیں بنی عبد القیس اور بنی بکر ابن وائل کے 700 جوانوں کا دستہ دے کر روانہ کیا. انہوں نے ہر ممکنہ طریقے سے جارحیت پسندوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کوشش کامیاب نہ ہوئی. تو انہوں نے اپنے شہر کے دفاع کے لیے بھرپور جنگ کی، اور اس جنگ میں مولا امیر کی نصرت میں وہ شہید ہو گئے. ایک دوسری روایت کے مطابق جب باغیوں نے بصرہ پر شب خون مارا، ایک رات ایسی آئی کہ یہی مولا امیر کے مقرر کردہ عثمان ابن حنیف طلحہ و زبیر کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کو بند کرتے اور کل سلو کر لیں گے. آخری رات جب اگلے دن سلو ہونی تھی، طلحہ و زبیر نے رات کے وقت حملہ کر دیا اور اس نامردی کا ثبوت دیا. تو اس حوالے سے یہ روایت ہے. ایک دوسری روایت کے مطابق جب باغیوں نے بصرہ پر شب خون مارا، رات کو حملہ کیا اور خزانے کے تمام پہرے داروں کا قتل عام کیا اور عثمان ابن حنیف کی تذلیل کی، تو یہ بزرگوار یہ ظلم برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے 700 افراد کو اپنے ساتھ ملا کر طلحہ و زبیر کے لشکر پر حملہ کیا. بڑی بے جگری سے لڑے، لڑتے لڑتے ان کے پاؤں ایک پنڈلی سے کٹ گیا. اس کے باوجود بھی وہ بدستور لڑائی میں مصروف رہے اور میدان جنگ میں انہوں نے اپنی فطری شجاعت کی خوب جوہر دکھائے. آخر کار میدان کارزار میں شہید ہو گئے. اس جنگ میں ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 افراد بھی شہید ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. سورہ مبارک مومنون پر ہم ڈسکس کر رہے تھے اور آغاز یہاں سے ہوا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کو تھوڑا سا میں ریکیپ کر رہا ہوں. ایک بات ہم نے یہ عرض کی کہ پروردگار عالم نے قد افلح المؤمنون کہہ کر دنیا کے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، مومن اور غیر مومن. لیکن اس کے بعد جب مومنین کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی تو اگلے مرحلے میں دنیا کے مومنین کو دو حصوں میں تقسیم کیا، فلاح یافتہ مومنین، غیر فلاح یافتہ مومنین. واضح الفاظ میں کہوں تو ہماری جنگ صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم دائرہ کفر سے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں، بلکہ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایک اگلا دائرہ بھی ہے اور وہ ہے دائرہ فلاح، یعنی فلاح یافتہ مومنین کا دائرہ. اور اصل جنگ یہ ہے کہ انسان مومن بننے کے بعد فلاح یافتہ مومن بھی بن جائے. سورہ مبارک کے مومنون کلیئر کٹ بات کر رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنین کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کون سے مومن؟ جن کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خاشع ہیں. یہاں پر میں ایک بات عرض کر رہا تھا اور اس کو مزید آج آگے بڑھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں ہم نے قدم قدم پر دیکھا کہ ایمان اور عمل کو الگ الگ کیا گیا، آمنوا و عملوا الصالحات کہہ کر. یہاں پر پروردگار عالم ایمان کی پہلی شرط اعتقاد نہیں بتا رہا، ایمان کی پہلی شرط عمل بتا رہا ہے. روایتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک بات ہم کو نظر آتی ہے کہ ایمان کا لازمی نتیجہ عمل کی صورت میں آتا ہے. قدم قدم پر ائمہ طاہرین نے بتایا کہ بھائی جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل ہوگا. اب میں کس کی بات کو مانوں، ائمہ طاہرین کی بات کو مانوں یا مومنین کے عمل کو؟ دیکھو، ائمہ طاہرین کی بات کو مانتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایمان کا لازمی نتیجہ عمل ہے. مومنین کے عمل کو میں اور آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا لازمی نتیجہ عمل نہیں. ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی ایسی ہے جو عمل سے بے بہرا ہے، عمل سے دور نظر آتی ہے، عمل کے معاملے میں سست نظر آتی ہے، عمل کے معاملے میں معصیت کار نظر آتی ہے، عمل کے معاملے میں گمراہ نظر آتی ہے، عمل کے معاملے میں اللہ کی مخالف نظر آتی ہے. اس پرابلم کو سالو کیسے کیا جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جو میرا اپنا انالیسز ہے، جو میں نے غور کیا کافی، آپ عزیزان کو یقیناً اختلاف کرنے کا حق ہے اور ہم اس کو ایک ڈسکشن کے طور پر لے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان نام ہے اعتقاد کا، عقیدے کا، اور عمل نام ہے عمل کا، یعنی ٹوٹل دو چیزیں ہیں. اور ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آ رہی ہیں، دوسرے کے ساتھ نظر نہیں آ رہی. حالانکہ یہ دو کڑیاں ایسی ہیں جن کے بیچ میں ایک کڑی اور ہے. وہ کڑی ہمارے ہاتھوں سے جب نکل جاتی ہے تو ایمان اور عمل الگ الگ ہو جاتے. دیر از اے مسنگ لنک بٹوین ایمان اینڈ عمل صالح. وہ اگر مسنگ لنک ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو آپ یقین یعنی کبھی بھی ایمان عمل سے الگ نظر نہیں آئے گا، عمل ایمان سے الگ نظر نہیں آئے گا. بہت سمپل بات ہو جائے گی. وہ مسنگ لنک کیا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے ایمان اور عمل کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ نام ہے ایک چیز کا، یعنی اعتقاد رکھنا، حالانکہ عقیدہ نام ہے دو چیزوں کا. عقیدہ نام ہے دو چیزوں کا، نمبر ایک جاننا، نمبر دو ماننا. جاننے کی منزل میں کہیں پر کمی بھی نہیں ہے. ہمارے اعتقاد ہم کو بڑے اچھی طرح سے معلوم ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں. اور جہاں یہ جاننے کے بعد ماننے کا مرحلہ آ جاتا ہے، وہاں پر ماننے کے بعد دوبارہ عمل کا مرحلہ بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے. یہ بیچ کی جو کڑی ٹوٹ گئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کہیں گے مولانا کوئی بہت ہائی فائی بات نہیں کی آپ نے، ہم تو سمجھ رہے تھے بڑی بات کرنے والے، بہت سمپل سی بات، لیکن آپ کو مثال تو بات واضح ہو جائے گی. یہ مثال میں نے کئی سارے مقام پر ڈسکس کی، قرآن و کے فورم میں شاید فرسٹ ٹائم ڈسکس کر رہا ہوں میرے خیال میں. ایک مثال جو میرے سامنے ہے اپنی آنکھوں دیکھی مثال، اور کوئی مثال مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، لہٰذا اسی کو ڈسکس کر رہا ہوں. جنہوں نے سنی ہے ان کے لیے دوہرائی، جنہیں تذکر ہو جائے گا، جنہوں نے نہیں سنی ان کی شاید نئی بات. خدا رحمت کرے ہمارے بزرگان پر، ان میں سے ایک ساتھی تھے ہمارے شبیر علی میاں باپو، جن کے نام سے ایسا نہیں کہ کوئی بھی واقف نہ ہو، تقریباً سبھی واقف ہیں. ایران کا انقلاب نیا نیا کامیاب ہوا تھا، اور کامیابی کے بعد وہ منزل آئی جب ایران کے راستے زائرین کے لیے کھولے گئے. تو 1980s میں، میرے خیال میں 1980-81 کا دور تھا، جب پہلی مرتبہ پہلا قافلہ پاکستان سے زیارتوں کے لیے گیا. یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں تو خیر بہت چھوٹا تھا، لیکن میری والدہ اس قافلے کے اندر گئی تھی، میرے والدین اس قافلے کے اندر گئے تھے، لہٰذا کچھ منظر ابھی بھی یاد ہے. 1980 اباؤٹ آئی واز 10 years old، اور بہرحال 10 سال کے بچوں کو کچھ باتیں یاد ہوتی. جب سامان سفر تیار کیا گیا تو سامان سفر اس انداز سے تیار کیا گیا، اچھا یہ جو پہلا قافلہ گیا گیا بھی دسمبر کے اندر، تو ہر ایک کو پتا تھا بھائی ایران میں بڑی زبردست سردی ہوتی ہے اور برف باری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا. اب جو سامان سفر تھا اس کا احوال سنیے. سامان سفر کے اندر گدے تھے، تکیے تھے، رضائیاں تھیں، کمبل تھے، چادریں تھیں، اور ہر چیز پر جواب یہی تھا کیا پتا وہاں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بات بالکل صحیح بھی تھی. اچھا ایک تصور تھا جنگ کا، 1965 کی جنگ کا احوال تو دیکھ چکے تھے بہار کالونی میں کیا ہوا تھا، لہٰذا ہر کے ڈر میں دل میں خوف بھی تھا جنگ ہوئی، اور اب تو چل رہی جنگ مسلسل. ایک ہفتے کی جنگ نے پاکستان کا کیا حال کیا تھا، تو وہاں تو مسلسل جنگ چل رہی، وہاں کیا ہو چکا ہوگا، پتا نہیں وہاں کمبل ملے کہ نہیں ملے، پتا نہیں وہاں تکیہ ملے کہ نہیں ملے، پتا نہیں وہاں چادر ملے کہ نہیں ملے. چادر بھی لے کر جاؤ، کمبل بھی لے کر جاؤ، تکیہ بھی لے کر جاؤ، کھانے پینے کی بات ہے، دال بھی لے کر جاؤ، چاول بھی لے کر جاؤ، گھی بھی لے کر جاؤ، تیل بھی لے کر جاؤ. چلتے چلتے کسی کے ذہن میں بات آئی کہ سب تو لے کر جا رہے ہیں، پکائیں گے کیسے، اور یہاں چولہا ملا کہ نہیں ملا. اب یقین یعنی بڑی اطمینان سے درج کر رہا ہوں، یہ مٹی کے تیل کا جو چولہا ہوتا باقاعدہ، وہ چولہے پرچیز کیے گئے، مٹی کے چولہا تیل کا چولہا لے لیا. اب سوال یہ ہے کہ کیروسین آئل کہاں سے آئے گا، یہ بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، جلانے کے لیے ماچس کہاں سے آئے گا، یہ بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، نمک لے کر جاؤ، مرچ لے کر جاؤ، مسالے لے کر جاؤ. ایسا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، چار چار پانچ پانچ آدمی کی فیملی کا سامان لے کر ایسا لگتا تھا کوئی پورا پورا گھر شفٹ کر رہا اپنا. ٹرین کے اندر جب سامان رکھا گیا، ہر چیز کی جگہ تھی، پیسنجر کے بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی تھی. جو گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ان کو اچھی طرح سارے منظر یاد ہے، جنہوں نے نہیں گیا ان کے نیا منظر. یہ قافلہ گیا 20 دن 25 دن، ایک مہینہ گزار کے واپس آیا. اب اصل مسئلہ شروع ہوا. اب جو قافلہ واپس آیا کیا ہوا، ارے بھائی ہم تو بڑے بیوقوف بنے، کمبل پاکستان میں 200 روپے کا ملتا ہے، وہاں تو 50 روپے کا ملتا، اور پاکستان سے اچھا کمبل. یہ تو جانتے ہیں لوگ کہ بعد میں تو باقاعدہ کمبل وہ آئٹم تھا جو اسمگلنگ آئٹم تھا ایران سے کراچی کا، بلکہ شاید آج بھی کمبل وہاں بڑے آسانی سے اویلیبل ہے، گدے چادر اڑے اتنے اچھے ہوٹل تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کھانا پینا بہترین ملتا، آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، کیا مسئلہ ہے تیل کا، کوئی پرابلم ہی نہیں، چاول بہترین، دال بہترین، چنا بہترین، اتنا سستا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. پاکستان میں مہینے کا جتنا خرچہ ہے کھانے پینے کا، اس سے کم مہنگا خرچہ ہے کھانے پینے کا. اچھا یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 20 سال آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا نا آج اس پہ کمپیئر مت کیجیے گا، آج تو شاید پاکستان سے بھی ڈبل مہنگا ہو چکا ہے ایران، لیکن خیر یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ کے واسطے مرچی لے کر جانا وہ وہاں نہیں ملتی، مسالے ضرور لے کر جانا. اب یہ ساری باتیں مارکیٹ میں آ گئی، سب کو پتا چل گیا، ساری باتیں ہو گئی، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے گزرے، نیا قافلہ بنا،
اس قافلے کا دوسرے قافلے کا آنکھوں دیکھا حال. 75% وہ لوگ وہ تھے جن کے سامان میں گدے تکیے بستر چادریں کمبل نہیں تھے. 20% لوگ ابھی بھی وہ تھے جو چادریں تکیے بستر کمبل لے کر جا رہے تھے. یہ ساری باتیں ہوئی جو آنکھوں دیکھی بات ہے, کوئی سے نہیں ڈکی جو بھی بات نہیں. دال چاول مرچ مسالے گھی تیل سب لے کر جا رہے تھے. بھائی کیوں لے کر جا رہے ہو, تم کو بتایا نہیں پچھلے قافلے والوں نے؟ ہاں بتایا تھا. کہا کیوں؟ ارے کیا پتا ان کی بات صحیح ہو ملے نہ ملے, احتیاط کرنا اچھا ہے. Here is the point. جانتے 100% دوسرے قافلے کی بات کر رہا ہوں, جانتے 100% تھے, جنہوں نے مانا ان کا کردار اور تھا, جنہوں نے نہیں مانا ان کا کردار اور تھا. اذن گرامی دنیا اور آخرت کی مثال بالکل یہی مثال ہے. جانتے 100% لوگ ہیں, ماننے والوں کا کردار ہمیشہ بدل جایا کرتا ہے. یہ تو ایران کی مثال ہوگی, وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. ہمارا سفر تو آخرت کا سفر ہے, وہاں کیسے کیا جائے؟ یا تو ایک قافلہ یہاں سے بھیجیں, ایک مہینہ جنت میں گزار کیا ہے, ایک مہینہ جہنم میں گزار کیا ہے, اور پھر ہم کو اگر بتایا کہ مولانا جنت میں یہ ہوتا ہے جہنم میں وہ ہوتا ہے, وہاں پر یہ والی کرنسی چلتی ہے یہ لے کر جائیے گا, وہاں پر اس کی وجہ سے مار پڑتی ہے وہ مت لے کے جائیے, وہاں کی کسٹم میں فلاں مال پکڑا جاتا ہے فلاں مال چھوٹ جاتا ہے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے قافلوں. لیکن عجیب بات ہے, پروردگار عالم کی رحمت کا کمال یہ ہے کہ اس نے ایسے نمائندگان بھیجے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت کا احوال بھی بتایا جہنم کا احوال بھی بتایا. واقعا کتنا عجیب کرم ہے. بدبختی ہماری ہے کہ جانتے ہیں مانتے نہیں. یاد رکھیے گا ذہن گرامی, جس دن عالم اسلام نے, میں صرف مومنین کی بات بھی نہیں کر رہا, جس دن عالم اسلام نے اسلام کو مان لیا, اور قرآن کا سب سے بڑا مرثیہ میں سمجھتا ہوں یہی, قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان لانے والو اللہ کے لیے ایمان لے کر آ جاؤ, خدا را ایمان لے کر آ جاؤ. ارے بابا تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اچھا قرآن عجیب بات کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان لانے والو ایمان لے کر آ جاؤ. میں سمجھتا ہوں اس کی تفسیر یہ ہونی چاہیے کہ اے ایمان لانے والو جو جاننے کے مرحلے سے گزر چکے ہو, خدا را ماننے کے مرحلے میں بھی آ جاؤ. تم جان تو چکے ہو, تمہارے بچے بچے کو یاد ہو گیا اللہ ایک, پنجتن پانچ, امام بارہ, معصوم چودہ, تمہارے بچے بچے کو یاد ہو گیا سواد ثبوتیہ کیا, سواد سلفیہ کیا, تمہارے بچے بچے کو پنجتن کے نام یاد ہو گئے, تمہارے بچے بچے کو بارہ اماموں کے نام یاد ہو گئے. تم جان تو سب رہے ہو, خدا را مان کے بھی دکھاؤ. اور یہ ماننا بڑا امپورٹنٹ ہے. لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کا عقیدہ بڑا پختہ ہے, ایمان کی پہلے شرط الذین ہم بصلاتہم میں خاشع ہوں, جو اپنی نماز میں خاشے ہیں. صرف نمازی کی بات نہیں ہو رہی, صرف وقت نماز پڑھنے والے کی بات نہیں ہو رہی, عجیب شرط ہے قرآن کی. قرآن کمپرومائز کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ذرا سا بھی ڈھیل اور رکاوٹ ڈھیل دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نماز پڑھنی پڑے گی پڑھنی پڑے گی, وقت پڑھنی پڑے گی پڑھنی پڑے گی, ساری باتیں الگ. ظاہر کو تو چھوڑو, ظاہر تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے, باطن کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس آیت کے ذمے جو علماء نے تفاسیر لکھی ہیں, معصوم کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے, جس کے دل کا خشوع کم ہو اس کے ظاہر کا خشوع زیادہ ہو, اس سے بڑا منافق کوئی نہیں. منافق ہی شخص جو ظاہر ہے اسے کہتے ہیں خضوع, جو دل ہے اسے کہتے ہیں خشوع. انسان دل سے بھی ڈرتا ہے, انسان ظاہر سے بھی ڈرتا ہے. اگر ظاہر میں ڈرنے کا انداز زیادہ ہے, ابھی دیکھیں کہ میں تو کتنا ڈر رہا بیچارہ, کتنا خدا کا خوف ہے, دل کے اندر کچھ بھی نہ ہو یا کم ہو یا اتنا نہ ہو جتنا ظاہر کے اندر ہے, امام فرماتے ہیں منافق ہے. اب ذرا غور فرمائیے, پہلی شرط, آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ پروردگار عالم کہنا چاہتا ہے کہ اے مومنوں کو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا, تم کامیابی کا کوئی سا بھی پیرامیٹر بنا لو, اتنا یاد رکھنا پروردگار کے راستے سے ہٹ کر کامیابی کا کوئی تصور نہیں, اللہ کی بندگی کے سامنے کامیابی کا کوئی تصور نہیں. اور اب جتنی مثالیں آپ لے ڈالی, اب چونکہ دامان وقت میں گنجائش نہیں, لیکن ایک جملہ مثال اتنی ہے کہ اگر میں چاہوں تو کم از کم 10-15 منٹ اس پہ بولا جا سکتا ہے, لیکن ایک دو منٹ کے اندر بات کو ختم کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں بات آ گئی تو مثال کے ذریعے بات مکمل ہو جائے. ہم سب کی زندگی کا, ہمارے خاندانوں کا, ہمارے معاشرے کا اہم ترین مسئلہ شادی میں تاخیر, شادی میں تاخیر. اور انتہائی دیندار افراد, میں بلا مبالغہ, انتہائی دیندار افراد اس بات پہ اصرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, سارے سوشل کام کریں گے, شادی کے جلدی کے پروموشن میں کام نہیں کریں گے. ابھی تو بچہ میچیور ہی نہیں ہوا, ابھی تو اس کا جو ہے وہ کاروبار ہی شروع نہیں ہوا, ابھی تو اس کی نوکری شروع نہیں ہوئی, ابھی تو اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی, ابھی تو شادی کیسے کروا دوں. اب بظاہر میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, لیکن ظاہر اعتبار سے صاحب شادیاں وہ والی زیادہ کامیاب ہیں جن میں سن رسیدہ ہونے کے بعد 25 سال کا ہو گیا لڑکا, 28 سال کا ہو گیا, 30 سال کا ہو گیا لڑکی, 22 سال کی ہو گیا, 25 سال کی ہو گئی, تب جا کے نکاح. دیکھیے زیادہ کامیاب شادی ہے. خیر تو بات یہ مفروض ہے, غلط ہے کہ زیادہ کامیاب شادی ہے, لیکن اگر مان بھی لیا جائے, سوال یہ ہے کہ 25 سال تک 30 سال تک جو لڑکا گناہ کرتا رہا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اسے مصلی پہ آ کے 17 رکعت نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے, یہ پیغام ہے قرآن کا کھلم کھلا. یاد رکھنا, کوئی سی بھی کامیابی لے کر آ جاؤ, اگر اللہ کی بندگی سے ہٹ کر اس کامیابی کا کوئی تصور نہیں. یہ تو وہ ہے جو پہلی بال پر تم کلین بولڈ ہو رہے ہو, پورا میچ تو بات کی بات ہے, پہلی بال پر آؤٹ ہو رہے ہو, پہلی شرط پہ تم ہار رہے ہو, کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ تصور اگر جوانوں سے سیکھنا ہے, شہزادہ علی اکبر سے بڑھ کر اس تصور کو کون سکھا سکتا ہے؟ عجیب عجیب شہزادہ علی اکبر کا تصور. ظاہر سی بات ہے ایک جملہ مسائل کا تو ہوگا, خواب دیکھا راستے میں انہیں, باپ اور بیٹا, حسین جیسا باپ اکبر جیسا بیٹا, عجیب بات ہے. قافلہ جا رہے کربلا کی طرف, سرکار سید شہدا کی آنکھ لگی, خواب سے بیدار ہوئے, علی اکبر سامنے تھے. اب باپ اور بیٹے کی بات چیت ہو رہی, بیٹا علی اکبر میں نے خواب دیکھا, بڑا عجیب خواب دیکھا. بابا کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے, پیچھے سے منادی ندا کر رہا ہے, دیکھو اس قوم کو کیسے عجیب ہیں قافلے والے, یہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے, موت اس قافلے کا تعاقب کر رہی ہے, پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ غمناک خواب ہے, ایک ایسا خواب ہے کہ جس کی تعبیر ہمیں معلوم ہے کہ کل کربلا کی صورت میں ظاہر ہونے والے. باتوں باتوں میں شہزادہ علی اکبر سے امام حسین نے سوال کیا, بیٹا علی اکبر بتاؤ موت کو کیسا پاتے ہو, موت تمہیں کیسے لگتی؟ علی اکبر کا جواب سننے والا جواب ہے, عجیب جواب ہے, عجیب, کیونکہ ہم نے بار بار سنا ہوا لیکن تذکرہ علی اکبر کا ہے. کہنے لگے بابا, اب جب باپ نے سوال کیا تو علی اکبر کا جواب کچھ بھی ہونا چاہیے تھا لیکن جواب نہیں دیا, سوال کیا جواب میں. کہنے لگے بابا ایک بات بتائیے کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں, یہ ہے پیرامیٹر علی اکبر کی جوانی کا. علی اکبر کا میسج قوم کے سارے جوانوں کے لیے میسج, بابا اتنا بتا دیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں. اتنا کلیئر سوال تھا کہ حسین کو جواب دینے میں کیا کہیں. حسین کہنے لگے بیٹا کسی بات کرتے ہو, ہم یقیناً حق پر ہیں, 100% حق پر ہیں. جب اتنے اطمینان کے ساتھ حسین نے جواب دیا, اتنے ہی اطمینان کے ساتھ علی اکبر نے جواب دیا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے, ہم موت پر جا گرے ہیں یا موت ہم پر آ گئے. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں درمیان میں, خوش نصیب ہوا وہ باپ جو اپنے بیٹوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, بد نصیب ہے وہ باپ جن کے دوستوں کی فہرست میں ان کے بیٹے کا نام شامل نہیں ہوتا. یہ پورا ایک میسج ہے تربیت کا. بس میں ایک جملہ کہنا تھا, کہہ دیا. حسین جیسا باپ, علی اکبر جیسا بیٹا, کیا آپس کے تعلقات ہیں, اس انداز سے باتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید یہی تعلق تھا جس کو حسین نے کربلا میں اس دن ایکسپریس کیا کہ جب علی اکبر جا رہے تھے میدان کی طرف اور علی اکبر آگے جانے لگے, حسین پیچھے دوڑنے لگے, علی اکبر پلٹ کر آئے, بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, کیوں جا رہے ہو؟ اس وقت حسین نے کہا, علی اکبر تجھے نہیں معلوم, کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا. یہ حسین سمجھ سکتا ہے, علی اکبر تم نہیں سمجھ سکتے کہ جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو, جو اس طرح سے باپ کا حامی ہو, جس طرح سے باپ کا ساتھ دینے والا ہو, جو اس طرح سے باپ کا دوست ہو, جس طرح سے باپ کے مزاج کو سمجھتا ہو, علی اکبر اس کو موت کے محکمے میں بھیجنا کیسا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم علی اکبر کے مسائل کیا ہے, اس تفصیلات زیادہ ہے. اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یزید نے منادی کرا دی کہ بھائی باغیوں کا قافلہ تھا, بغاوت کی تھی, وہ سب سے مارے گئے, لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے, عید مناؤ, خوشیاں مناؤ. عیسائیوں کا ایک محلہ تھا, عیسائیوں کے درمیان میں ایک شہر تھا, ساری عیسائی خواتین سڑکوں پر جمع ہو گئیں, چھتوں پر جمع ہو گئیں. ایک قافلہ دیکھا دور سے آ رہا ہے, عجیب منظر ہے اس قافلے کا. قافلے کے سب سے آگے ایک نوجوان چل رہا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑی, اتنے وزنی توق ہے, چل نہیں پاتا ہے, جب نہیں چل پاتا ہے تو ظالم آ کر تازیانے مارتے ہیں. یہ قافلہ آگے بڑھا, شام کی عورتیں کھڑی ہوئی تھی, سنوں کے نیزہ پر شہیدوں کے سر آ رہے تھے, ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے پر نگاہ پڑی, بے اختیار اس کی زبان سے جملہ نکلا, اللہ کرے اس کی ماں مر گئی. عیسائی عورت, اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو. امہ لیلہ نزدیک ہی تھی, آ کر کہنے لگی ہے بی بی مجھے اتنا پتا اس نوجوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, تو اس کی ماں کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ کہنے لگی بی بی بد دعا نہیں دے رہی ہوں, ہم تو خوشیاں منانے کے لیے آئے, لیکن ذرا نوجوان کا چہرہ تو دیکھو, اس نوجوان کا چہرہ میں غیر ہوں, میں اجنبی ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. ارے اس کی ماں نے اس کی موت کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اور تب امہ لیلہ نے کہا اے بی بی اس کی ماں کوئی اور نہیں, ارے یہ اس کی دنیاوی مائیں تیرے سامنے ہیں, جب اسلام برباد آتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٍ اَيَّامٌ قَلَمٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد والے محمد کے توفیل, محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. معبود رمضان کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں, ان لمحوں ان ساعتوں میں تو ہزاروں انسانوں کو, لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے, ان آزاد ہونے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں بالخصوص جن کے لیے بار بار دعائے صحت کی التماس کی گئی, جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما, بے روزگاروں کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ جو فلاح یافتہ مومنین ہیں, جو کامیاب مومنین ہیں, ان کی شرائط پر پورا اترنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. علم دین کے حصول, علم دین کے پھیلاؤ, علم دین کے فروغ کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, بالخصوص ہمارے بزرگوں کو ہمارے نوجوانوں کو بطور احسن نبھانے کی توفیق عنایت فرما. علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. معبود تمام حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما, دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما, ہمارے گناہگار آنکھوں کے زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں, سچے محبت کرنے والوں میں, سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنا کردار, اپنے بچوں کی تربیت, اپنے گھرانوں کا ماحول امام کی تعلیمات اور ان کی خوشی کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام اسرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ سے پہلے آج کے دو انتہائی اہم اور خصوصی اعلان, ایک تو یہی کہ اس درس کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہے اور اس کے فوراً بعد ہفتہ وار نشست کے پروگرام سے مولانا شہریار رضا عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے, جس کا عنوان ہے شب قدر اور امام زمانہ. بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے, بڑا اچھا موضوع ہے, آپ اجلاس ضرور شرکت فرمائیں. اور درس کے بعد اس بات کی اجازت بھی ہوگی کہ ڈائریکٹلی جو ہمارے آنریبل اسپیکر ہیں مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب, ان کے ساتھ آپ سوال جواب بھی کر سکیں گے. دوسرا انتہائی اہم اعلان, ہمارے محلے میں کتب خانے کے فروغ کے لیے جو ہے وہ کتب میلہ لگایا گیا ہے, آج اور کل دو دن کے لیے کتب میلہ لگایا ہے. آج اس کا آغاز ہو چکا ہے, بھوجانی ہال میں یہ کتب میلہ قائم ہے. برائے مہربانی اپنے بچوں میں, اپنے آپ میں علمی ذوق کو بیدار کرنے کے لیے, کتاب خانے کو فروغ دینے کے لیے اور اس انداز سے علمی ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے, چاہے ونڈو شاپنگ کے طور پر ہی صحیح, چاہے وہ کچھ نہ خریدنا ہو, چاہے ایک وزٹ کرنے کے لیے صحیح, آپ ضرور بھی ضرور اس کتاب میلے کا جو ہے وہ ایک چکر لگائیں. کل پورا دن یہ کتب میلہ قائم ہے, برائے مہربانی اس کے اندر شرکت فرمائیں.